ادفع بالتي هي احسن خير الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگو، دنیا کی ہماری یہ زندگی آخرت کے لیے ایک سیزن ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. آدمی اپنی زمین میں جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. سیزن میں آدمی جو کاروبار کر لیتا ہے اسی کے نفع سے آدمی سال بھر فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو آدمی سیزن نہیں سنبھالتا ہے، سیزن میں کاروبار کی اچھی شکل نہیں بناتا، تو وہ نفع نہیں اٹھا پاتا، بلکہ بعض مرتبہ گھاٹے میں جاتا ہے. دنیا آخرت کے اعتبار سے ایک سیزن ہے. جس نے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لیا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جو یہاں فائدہ نہ اٹھا سکا اس کے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور یہاں فائدہ وہ اٹھائے گا جو دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا. جب تک آدمی دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتا، وہاں تک آخرت کا استحضار اور آخرت کی فکر کامل درجے میں پیدا نہیں ہو پاتی. اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت چوکنا کیا اور بار بار تنبیہ کی. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اور دنیا کے دھوکوں سے آگاہ کیا. بار بار قرآن میں کتنی جگہ تذکرہ ہے، متاع الغرور دھوکے کا گھر ہے اور ناپائیدار ہے، فانی ہے. بہت ساری تعبیرات سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں اس کی ناپائیداری، بے ثباتی، اس کی دھوکہ بازی اور اس کے جتنے قسم کے شر ہیں ان شرور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو آگاہ کیا، چوکنا کیا کہ کہیں اس دھوکے باز دنیا کے دھوکے میں پھنس نہ جاوے. اور اس کے دھوکے کی چیزیں کیا ہیں؟ اس کا دھوکا، اس دنیا کے فتنہ، اس دنیا کی آزمائشوں میں کیا کیا چیزیں، جن چیزوں میں ہم رات دن رہتے ہیں. بولن بھائی بیماری کہاں ہے؟ اسی جسم میں جو ہمارا ہے. بیماری وہیں پیدا ہوتی ہے، کوئی بیماری باہر سے نہیں آتی، جسم میں پیدا ہوتی ہے. ایسے اس کی ناپائیداری اور بے ثباتی میں آدمی دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ باہر نہیں کھاتا. جہاں خطرات ہیں وہاں آدمی چوکنا نہیں ہے، اور جہاں خطرات نہیں ہیں اس بارے میں آدمی بہت زیادہ فکر میں ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ما اخشى علیکم الفقر، کہ مجھے تمہاری فقیری کا خوف نہیں ہے. آج پوری دنیا اس کے ڈر میں سہمی ہوئی ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے. کہ تم غریب ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. غریب ہو گئے، غریب ہو گئے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر دین پر ثابت قدم ہے تو یہ غربت جو ہے قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے غریب لوگ. حضور فرما رہے کہ مجھے تم پر خوف ہے اس بات کا کہ تم پر دنیا کی وسعتیں ہو جائے گی، جس کے ہم سب طالب ہیں، کہ تم پر دنیا کے دہانے کھل جائیں گے. جیسے تم سے اگلی قوموں پر اللہ نے دنیا کی وسعتیں کی، کسی کو من و سلوا دیا اور کسی کو باغات، اور ایسے باغ دیے کہ خالی ٹوکرا لے کر آدمی بیچ میں سے گزر جاوے تو اس کا پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا تھا. کسی کو صنعت و حرفت اور فن سکھائے، کاریگری سکھائی، انجینئرنگ سکھائی، اور ان پر اللہ نے وسعتیں کی. پھر وہ ان وسعتوں میں تنافس میں پڑے، ریس میں پڑے، آگے بڑھنے کی فکر میں آئے، یہ سوچ رہا تھا میں آگے بڑھوں، وہ سوچ میں آگے بڑھ جاؤں، اور وہ اسی تنافس میں ہلاک ہو گئے، اسی تنافس میں سب ہلاک ہو، ان میں اس تنافس میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہوا آپس میں، پھر وہ حسد اور کینہ پروان چڑھا تو لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، لڑائیوں میں خون ریزیاں ہوئیں، پھر وہ خون ریزیاں افراد سے منتقل ہو کر جماعتوں پر پہنچی، کہ پہلے دو بھائی لڑے یا دو خاندان کا ایک آدمی یا دو آدمی لڑے، پھر وہ دونوں کے حمایتی نکلے اور قوموں کی قومیں تباہ ہوئی، قوموں کی قومیں، آج کی دنیا میں بھی بھوک کی وجہ سے اتنے نہیں مر رہے جتنے حسد کی وجہ سے اور لڑائیوں میں، جھگڑوں میں اور فسادات میں، چاہے وہ لڑائیاں مال کی ہو، حکومتی ہو، زمین کی ہو، یا دیگر اور جتنے اسباب دنیا ہے اس کی ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، حالانکہ جان تو اتنی قیمتی تھی کہ سوائے اللہ کے نام پر کہیں اور نہ لگائی جاتی، جان جو تھی نا جان، وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کو لگانے کا مصرف صرف اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے نام پر لگائی جاتی اور کسی جگہ نہ لگائی جائے، اور کہیں بھی لگ رہی ہے تو بہت سستی جگہ چلی گئی، پھوکٹ میں چلی گئی، اللہ کے نام پر لگی تو پہلے قطرے میں سارے گناہوں کی بخشش ہے اور باقی قطروں میں درجات کی بلندی ہے اور دنیا اور آخرت میں ایک عزت ہے جو اللہ کے نام پر جان گئی، آج دنیا میں ہزاروں جانے جا رہی ہیں، ہزاروں، لیکن وہ اللہ کے نام پر نہیں جا رہی ہیں، بہت کم ہوگی جو اللہ کے نام پر جا رہی ہے، باقی اپنی جائیداد بچانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، زمین کے ٹکڑوں کے خاطر، اپنی انا کے خاطر، اپنی انا کے خاطر آدمی جان دے دیتا ہے، اپنی انا کے خاطر آدمی مال لگا دیتا ہے، یہی ہوا ان اگلے قوموں کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس سے چوکنا کیا کہ مجھے تمہارے اوپر بھی اسی کا ڈر ہے، تم غریب رہو گے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، کہ غربت میں اتنے مسائل نہیں ہوں گے جتنے مسائل آسائش و آرام کے ساتھ اور اسباب و دولت کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے آسائش اور آرام کو پسند نہیں کیا، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ کو نبوت جو ہے وہ بادشاہت والی دی جائے یا فقیری والی دی جائے، تو حضور علیہ السلام نے انتخاب کیا، پسند کیا کہ مجھے فقیری والی نبوت چاہیے، فقر والی نبوت چاہیے، اور اپنی امت کو چوکنا کیا اپنے عمل سے بھی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر کا خوف نہیں، ما اخشا علیکم الفقر، کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی وسعتیں کھول دی جائے گی، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط الدنیا، کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے گی جیسے تم سے اگلی قوموں پر ہو گئی، اور پھر وہ تنافس میں پڑے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں کماتے تھے، مالدار بننے کے لیے کمانے لگے، جاگیردار بننے کے لیے کمانے لگے، زمیندار بننے کے لیے کمانے لگے، اور اپنا ایک مقام بنانے کے لیے کمانے لگے، ہمارا مقام ہو، ہماری زمین ہو، ہماری جاگیر ہو، ہمارے پاس اتنا مال ہو، ہمارا نام ہو، ہماری واہ واہ ہو، یہ اسباب ہو گئے، حالانکہ کمانا ضرورت کے لیے تھا، کمانا ضرورت کے خاطر تھا، کمانا مالدار بننے کے لیے نہیں، مالداری تو تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے، مالداری جو ہے وہ تقدیر سے وابستہ ہے، اس لیے بہت سے نابالغ بچے مالدار ہوتے ہیں، نابالغ ابھی کمانے نہیں گیا وہ، لیکن کروڑ پتی، اس کی تقدیر میں کروڑ پتی بننا ہے، اور بہت سے 70 سال تک محنت کرتے کرتے بھی 70 سال کی عمر میں 1-2 لاکھ کے مقروض ہیں، اس کا تعلق تقدیر سے ہے مالدار بننے کا، کہ جس کی مقدر میں ہوگا اس کو بننا ہے، چاہے وہ زیادہ محنت کرے یا کم کرے، اور جس کی مقدر میں نہیں بننا ہے تو وہ مالدار نہیں بنے گا، اس کی صلاح سے 15-20 لوگ مالدار بن جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ اچھی صلاح دیتے ہیں، ان کے پاس مشورہ ہوتا ہے تجارت کا، کاروبار کا، کھیتی باڑی کا، ان کے پاس اچھی صلاح ہے، لوگ ان سے صلاح لے کر کام کا شروع کرتے کاروبار اور وہ کروڑپتی بن جاتے اور وہ وہیں کے وہیں. تو مالدار بننا تقدیر سے محنت اور کسب سے نہیں, کسب سے آدمی مالدار نہیں بنتا. اللہ کی دین ہوتی ہے مال, وہ ایک نعمت ہے جو سب کو نہیں اللہ اپنے بازے بندوں کو دیتا ہے, اور وہ بھی آزمائش کے خاطر دیتا ہے کہ ان کو مال دے کر آزما لے. حضور علیہ السلام نے ایک خوف محسوس کیا اپنی امت پر اور کہا مجھے بھی ڈر اس کا ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جاؤ اور پھر تم تنافس میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے وسعت ہو اچھی چیز ہے, دنیا کسی کے پاس آئی ہے وسعت ہے تو اس کو آسانیاں ہیں بہت ساری, وہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرے گا, اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگائے گا, اللہ کے بندوں کا خیرخواہ بنے گا, وہ مخلوق کے خدا کی خدمت کرے گا, اپنے ماں باپ کی, رشتہ داروں کی, کہ وہ سطح مال کے ساتھ آدمی بہتوں کی خدمت کر سکتا ہے, بڑی نعمت ہے. لیکن حضور نے جو خوف محسوس کیا وہ یہ ہے کہ تم تنافس میں پڑ جاؤ اور زیادہ بڑھانے کا چکر ہوگا اور حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی, حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی, پھر وہی مال, وہی دنیا, وہی دولت, وہی حکومت عذاب بن جائے گی. اسی لیے ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب, واعوذ بک من مال یکون علی عذابا, واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا, کہ اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. عورت آدمی کے لیے بعض مرتبہ مصیبت بن جاتی ہے کہ جلدی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے تقاضے اور اس کی فکریں اور اس کے لائے ہوئے ٹینشن ایسے آدمی پر مسلط ہوتے ہیں کہ آدمی کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں, راحت کا ذریعہ نہیں بنتی. ہو حضور نے پناہ مانگی اس سے, ایسی عورت سے میری پناہ, ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے, اور یا اللہ ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب بن جائے, اور ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. کہ ظاہر میں نعمتیں ہیں تینوں, بیوی بھی نعمت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ بہترین ذخیرہ نیک عورت ہے, بہترین ذخیرہ نیک عورت ہے. آدمی کی نیک بختی کی علامت بتائی, خوشی کی بات بتلائی کہ کسی کو نیک بیوی مل جائے, دنیا میں وطن میں روزی مل جائے اور کشادہ مکان مل جائے. ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے, وطن میں روزی مل جاوے اور کشادہ مکان مل جاوے, تو دنیا میں سعادت کی علامت. لیکن وہی اگر دوسرے رخ سے آوے تو تینوں چیزیں وبال. حضور نے پناہ مانگی کہ اللہ ایسی عورت سے میری حفاظت فرما جو مجھ کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے, اور ایسا مال جو میرے لیے عذاب بن جاوے, اور ایسی اولاد جو میرے لیے وبال بن جاوے. اس سے چوکنا کیا کہ یہی نعمتیں ہیں جن نعمتوں میں آدمی اللہ کو راضی کر کے اپنی دنیا میں عزت اور آخرت کی ہمیشہ کی ابدی کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جن نعمتوں میں آدمی اگر حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر یہی چیزیں دنیا میں اس کے لیے وبال و عذاب اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے. اس لیے اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بار بار اسی کی طرف متوجہ کیا, جہاں دیکھا کہ ان میں ذرا دنیا کی رغبت پیدا ہوئی تو فوراً ان کو آخرت کی طرف موڑا. وہ مشہور قصہ ہے صحابی کا, تھوڑی سی چاندی ان کے حصے میں آئی, وہ کہہ رہا میں بیچتا رہا خریدتا رہا بیچتا رہا خریدتا رہا تو مجھے 200 اقیہ چاندی نفے میں بچی. حضور نے فوراً فرمایا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, میں اس سے بھی نفے کی چیز میں بتاؤں تجھ کو؟ تو وہ ایک دم سے سمجھے کہ کوئی اور سونے کی تجارت ہوگی یا اور کوئی ہوگی, یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو حضور نے کہا کہ تم صبح صبح 2 رکعت نماز پڑھ لو, یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع کی چیز ہے. کہ جہاں میلان دیکھا دنیا کی طرف فوراً ان کو موڑا آخرت کی طرف, کہ یہ کیا چیز ہے, فانی ہے, 200 اقیہ چاندی ہے, بہت بڑی قیمت کی ہے, لیکن آخرت اس سے بڑی ہے, آخرت بڑی ہے. انصار مدینہ ایک مرتبہ آئے, بہت خستہ حال ہو گئے تھے, اللہ کے نام پر لگاتے لگاتے قرضے ہو گئے اور ان کو وقت نہیں ملتا تھا کھیتی کرنے کا بھی, اتنے زیادہ تقاضے ان پر تھے. جب حالات سازگار ہوئے, بہت سے لوگ نئے مسلمان ہو کر آ گئے اور اب اچھے حالات ہو گئے, تو حضور کے پاس گئے. حضور علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے ہی سمجھ گئے, وہ لوگ مشورہ کر کے آئے تھے, कि अब जाकर हुजूर से कहें कि या रसूल अल्लाह हमको थोड़ी सी गुंजाइश इजाज़त मिल जावे और आप दुआ कर दें कि अल्लाह ताला कुछ दुनिया में बरकत दे दे, खेती बाड़ी हमारी अच्छी हो जावे, हालात सुधर जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके आने से पहले ही समझ गए क्यों आए। जैसे ही वो लोग हाजिर हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुमको आखिरत में ऐसी ऐसी नेमतें मिले और ऐसी जन्नत मिले? तो क्या या रसूल अल्लाह, ज़रूर हम तो वही चाहते हैं। तो फिर जो इरादा लेकर आए थे वो मौकूफ़ कर दिया उन्होंने, जो इरादा लाए थे वो मौकूफ़ कर दिया। हज़रत फातिमा को हज़रत अली ने भेजा एक मरतबा कि तुम्हारे अब्बा के पास अच्छे अच्छे नौकर आए और वो देते लोगों को तकसीम कर रहे हैं, आप भी जाओ, तुम इतना सारा काम करती हो, घर का झाड़ू लगाना, जानवरों की खिदमत करना, बकरियाँ ऊँट आम मतन उस ज़माने में घरों में होते थे और पता है कि एक दो बकरियाँ घर में होती हैं तो घर वालों का क्या हल होता है। तो उस ज़माने में मामूलन बकरियाँ घर में उसी पर गुजारा होता था, उसका दूध पीकर ही लोग ज़िंदगी गुजारते थे, ऊँट होते थे और बच्चे थे छोटे छोटे, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी फातिमा की उस वक्त, अभी तो दो तीन बच्चे थे छोटे छोटे, और सारा घर का काम पानी भर के कुएँ से खींच कर लाना पड़ता था, तो थक जाती थी जाहिर बात है। तो हज़रत अली ने कहा कि तुम अपने अब्बा से एक आध गुलाम मांग लो। तो गई लेकिन शर्म की वजह से मांग नहीं सकी, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे लाडली थी। हुजूर कहीं सफ़र में जाते थे तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा से मिलते थे और जब वापस आते तो सबसे पहले मुलाकात करते थे ताकि गैप ज़्यादा ना हो मुलाकात के दरमियान, जाते हुए सबसे आखिर में मिलते और वापस आते सबसे पहले उनको मिलते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की लाडली थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों में हज़रत फातिमा से। एक मतलब मिंबर पर खड़े होकर कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, इतनी ज़्यादा मोहब्बत। वो बेटी गई लेकिन तरबियत हुजूर की कैसी होगी कि सवाल नहीं कर सकी, कह नहीं सकी कि इसलिए आई हो, वापस चले गए। दूसरे दिन हज़रत अली और वो दोनों गए तो हुजूर ने पूछा कल को आई थी क्या बात थी? तो फिर भी नहीं कहा कि मैं क्यों आई थी। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने भेजा था, और इसलिए भेजा था कि आप नौकर तकसीम कर रहे थे, लोगों को दे ही रहे थे, तो एक आध इनको मिल जाता ताकि इनका सहारा हो जाता, वो कामकाज में मददगार बनता, ये दिन भर इतना सारा काम करती है थक जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हाँ मेरी बेटी बिचारी दुखियारी ऐसी वैसी, अभी तो होते हैं अक्सर बाप भाई औरतों के पल्ले में बैठ ही जाते हमेशा, 28 दिन अच्छा खाना मिला, एक दिन ज़रा 19-20 होकर बेटी घर आई कि हमारे वहाँ ऐसा है, तो सब मिलजुल के जाते हैं फिर इकट्ठे। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, एक साल उसके बेचारे की रोजी रोटी आगे पीछे हो गए, खर्चा नहीं दे पाया, तो हमारे जिम्मे था हम मदद कर देते उसके बेचारे की, या और कोई कमज़ोरी रही, ठीक है इंसान है, उससे कोई और ज्यादती हो गई, अभी सब निकल पड़ते हैं हिमायत में, और वही दुश्मन होते हैं, वही वो दोस्त नहीं होते। वो बाप कभी दोस्त नहीं हो सकता अपनी बेटी का जो बेटी को अपने घर रोक ले, सिवाय सख्त मजबूरी के, शरीयत में जहाँ हुक्म है रोकने का, बेटी शादी होने के बाद वो शोहर की है अपने, उसको घर में रोकने का बाप को इख्तियार नहीं है। बल्कि रिवायत तो हदीस में है कि जो औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से निकली है वो नाशेजा है, पघेड़ू है वो, और नाशेजा का नफका शोहर के जिम्मे वाजिब नहीं है। जो भाग कर आ गई उसकी इजाज़त के बगैर आई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि झाड़ू लगाना पड़ता है, इसको ये कोई मसला नहीं है। यहाँ बाज़ मरतबा मसाइल होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अमूमन मामूली वजह, बस रोक लो यहाँ रहने दो, जुमा के दिन गई रहने दो, वो बेचारा आया बाहर खड़ा रहा, आधा घंटा खड़ा रहकर जा रहा है, बस नहीं भेजेंगे, खामखा के बहाने करना, बीमार हैं ये हैं वो हैं, और उसमें मर्द शरीक हो जाते हैं। औरतें तो औरतें हैं, उनको समझा रहे और मर्द साथ में हो जाते हैं। और कितनी ऐसी बच्चियां होगी जो ऐसे मामूली वजह से महीनों भर अपनी माँ के घर पड़ी रहती, महीनों भर, ये यहाँ गुनाह करती है वो वहाँ गुनाह कर रहा, दोनों जवान हैं, दोनों के अंदर नफ्स हैं, अंदर जज्बात हैं, और मामूली वजह है। हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा करीम और शफीक बाप है, ये नहीं कहा कि मेरी बेटी दुखियारी बिचारी उसको इतना काम करना पड़ता है। हज़रत अली को ना डांटा ना कुछ और बात है, उस बेटी से कहा बेटा हालांकि गुलाम मौजूद है आपके पास, आप दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन आपके सामने अपनी बेटी की आखिरत है कि दुनिया की तकलीफ चंद रोज़ा तकलीफ है, चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। अपनी बेटी से कहा बेटा میں تجھ کو اس غلام اور نوکر سے زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم دن بھر کام کر کے تھک جاؤ اور رات میں جب بستر پر لیٹنے کے لیے آیا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور نوکر سے زیادہ بہتر ہے۔ حافظ ابن حجر ایک بہت بڑے شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہارا ہوا رات میں سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لے گا، اللہ اس کے دن بھر کی تھکان دور کر دے گا، یہ نبوی نسخہ ہے اور حضور نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بتایا ہے۔ تو دنیا کی قلت یہ کوئی عیر آر اور عیب کی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے آج سب دیوانے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ آخرت کی کمی یہ آدمی کے لیے آر کی چیز ہے۔ اپنے دین کی کمی، دین کا نقصان، ایمان کا نقصان، نمازوں کی کمی، اللہ کی یاد کی کمی، اللہ کے نام پر جان و مال نہ لگنا، یہ ہمارے لیے عیب و عار کی چیز ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ اس سیزن میں، دنیا کی اس زندگی میں، اپنے آخرت کو پختہ کریں، اپنی نمازیں بناویں، اطمینان والی نماز پڑھیں۔ نماز اہم میں عبادت، نماز اہم، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ عبادتیں ہیں۔ ہم کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ بھائی ہم نے دکان پر نوکر رکھا کام کرنے کے لیے، بھائی کوئی گراہک آوے تو مال لا کر دو، اب وہ نوکر بیٹھا رہتا ہے، نوکر بیٹھا رہتا ہے یا دوسرے کام کرتا رہتا ہے، گراہک کو دیتا نہیں، تو سیٹھ بھائی اس تجھے رکھا کیوں ہے، ہم تیرا کام تو یہی ہے، کسی کو منشی بنا کے رکھا ہے کہ بھائی دن بھر کا حساب کتاب تجھے، اب وہ حساب کتاب نہیں کرتا، دوسرے کام کرتا رہتا حساب کتاب نہیں کرتا، کہ بھائی تیرا تو کام ہی حساب کتاب کرنے کا ہے، اب وہی کام نہیں کر رہا ہے۔ مقصد تخلیق، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ کمانا ایک ضرورت ہے، اتنی دیر جائیں گے جتنی دیر میں ضرورت پوری ہو جائے، بیوی بچے ہماری ضرورت ہے، اتنی دیر جائیں گے جتنی دیر میں ضرورت پوری ہو جائے، آرام کرنا ہماری ضرورت ہے، اتنی دیر سوئیں گے جتنی دیر میں ضرورت پوری ہو جائے۔ باقی آدمی صبح سے لے کر رات تک کا نظام بنا لے دکان کا، تو یہ آدمی عقل مند نہیں ہے، چاہے کروڑوں کماتا ہو، کروڑوں کماتا ہو، عقل مند وہ ہیں جو اپنی ضرورت کی دنیا کماوے اور باقی وقت عبادت کے لیے فارغ کرے۔ ہمارا مذہب اور مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ پہلے دنیا سنور جائے، اس کے بعد ہفتے میں ایک آدھ دن ہاتھ جوڑ کے آ جائے، بھائی ہماری عبادت ہو گئی، بھگوان راضی ہو گیا، یا سال بھر میں دیوالی کے موقع پر اور دوسرے کچھ تہواروں کے موقع پر کچھ مال دان کر دیا کہ بھگوان راضی ہو گیا۔ ہماری تو مقصد زندگی جو ہے وہ عبادت ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر مجھے کوئی پوچھے کہ مختصر میں قرآن کی تفسیر بتا دوں، پورے قرآن کی، اتنی دیر میں بتا دوں کہ میں پلیٹ فارم پر گاڑی میں چڑھ رہا ہوں ڈبے میں اور گاڑی چل رہی ہے، اور چلتے چلتے مجھے کوئی پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتا دو، تو میں پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤں گا کہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کو، اطاعت کے ذریعے سے رسول اللہ کو، اور خدمت کے ذریعے سے مخلوق خدا کو راضی کر لو، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ عبادت سے اللہ کو، اطاعت سے رسول اللہ کو، اور خدمت خلق کے ذریعے سے مخلوق کو راضی کر دو، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا وہ محتاج نہیں، اس لیے اپنی عبادت اچھی بناویں، اچھی عبادت بناویں، ہمارا زیادہ وقت عبادت میں گزرے، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، اعمال میں، جو ہمارے اندر روحانیت پیدا کرے۔ چلتے چلتے دوڑتے بھاگتے عبادت نہ ہو، یہ جو ہمارا نظام ہے اللہ کا فضل ہے کہ بھائی نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس پر تو اللہ کا شکر کریں گے۔ باقی یہ دوڑتی بھاگتی نماز کہ بالکل آئے شریک ہوئے اور سلام پھیر کے بھاگے، جیسے عصر اور فجر میں عموماً ہماری مسجدوں میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے امام نے سلام پھیری، 1 2 3 4 5 6 مسجد خالی۔ فجر میں بھی اسی طرح، جیسے کہ آدمی آدھی نیند چھوڑ کے آیا ہو اس طرح یہاں سے دوسری سلام جا کر پھیرتا ہے۔ عبادت میں کیا، ایک آدمی ہوٹل پر چائے پینے جاتا ہے، چائے پینے وہ جا کر بیٹھتا ہے، آرڈر دیتا ہے، 2-5 منٹ لگتے ہیں، اس کو چائے ملتی ہے، چائے پیتا ہے اور پی کر 10 منٹ بیٹھتا ہے، پھر جاتا ہے۔ ایک آدمی بیڑی پینے والا بھی باہر نکل کر اطمینان سے بیٹھتا ہے اور پھر ماچس نکالتا ہے، بیڑی نکالتا ہے، پھر ٹھاٹ سے 10 منٹ پیتا ہے، پھر 2-4 منٹ بیٹھتا ہے، پھر جاتا ہے۔ کہ وہ بیڑی پینے والا بھی اطمینان سے 10 منٹ گزارتا ہے ایک بیڑی پینے میں، اور نماز پڑھنے والا 5 منٹ میں بھاگنے کی کوشش میں، تو ہم نے عبادت کو کیا وقت دیا؟ جو ہمارا مقصد زندگی، جو مقصد زندگی ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے آدمی آنے کی کوشش کرے. اتنا نہیں ہو رہا، مصروفیت ہے آدمی کی، کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم آدمی اذان کے بعد اب کوئی کام نہ کرے. اذان ہوتی آدمی یکسو ہو کر فارغ ہو کر آ گیا اور مسجد میں آ کر آگے کی صفوں میں جگہ بنا کر نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، اللہ سے مانگے، نماز کا دھیان کرے. کبھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز پر مجھے اللہ کیا دینے والا ہے، اس نماز کا کیا فائدہ ہے، پھر اطمینان سے نماز پڑھے. اگر کوئی بہت ضروری کام نہیں تو اطمینان سے سنتیں پڑھے. حضور علیہ السلام فجر کی سنت تو بہت مختصر پڑھتے تھے، اس کی وجہ ہے کہ رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تہائی رات جاگتے تھے، ایک یعنی تقریباً رات کے ڈھائی گھنٹہ، آخری رات کے ڈھائی گھنٹے عبادت کرتے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام فجر کی اذان سے پہلے صبح صادق کے وقت لیٹ جاتے تھے، اور پھر جیسے اذان ہو گئی تو اذان کے بعد حضور دو مختصر رکعت پڑھ کے پھر لیٹ جاتے تھے، اور ان رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ متن پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو بعض مرتبہ ایسا لگتا تھا کہ حضور نے سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی، یعنی مختصر پڑھتے تھے سورہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ. لیکن ظہر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ظہر کی سنت بہت لمبی پڑھتے تھے. اچھا، ظہر کی جو مسنون قرات ہے، جو فجر کی قرات ہے، وہی ظہر میں، فجر ظہر عصر عشاء، فجر ظہر میں طوال مفصل، اور طوال مفصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے. 60 سے لے کر 100 آیتیں ایک رکعت، کبھی 60, 70, 80, 90, 100 تک جاتے تھے ایک رکعت میں. پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت تھوڑی ہلکی رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ سورہ چھوٹی چھوٹی صورتیں فجر میں پڑھ لی. اسی طرح ظہر کی نماز، اسی طرح ظہر کی، جن لوگوں نے اندازہ کیا ہے، ان لوگوں نے اندازہ یہ کیا کہ ظہر کی نماز جو حضور علیہ السلام کی مسنون قراتیں جو بتائی ہیں، اس میں کہ حضور علیہ السلام کی ظہر 12 سے 14 منٹ کی ہوتی تھی، اندازے کے مطابق، گھڑی تو تھی نہیں اس وقت، لیکن جو آیات پڑھنی ہے اس میں تو اتنے منٹ کی ظہر ہوتی تھی. ابھی تو کھینچ کھانچ کے لاتے 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 ظہر 5 منٹ میں ہو جاتی، ایک مذاق ہے نماز کے ساتھ، ایک مذاق ہے نماز کے ساتھ، اور کچھ نہیں ہے. کہ نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ اس میں تعدیل ارکان ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے رہنا واجب ہے، اطمینان سے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ چلے جائیں. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے. اگر دو سجدوں کے درمیان آدمی اطمینان سے نہیں بیٹھا اور جان بوجھ کر نہیں بیٹھا تو نماز نہیں ہوئی، اور بھول سے اگر ایسا ہوا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ واجب ترک ہوا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں، اور جو مسنون قراتیں ہیں ان قراتوں تک پہنچنے کی تو دھیرے دھیرے کوشش کریں. اور نمازی ہمارا بڑا اہم عبادتوں میں سے نماز ہے. جتنی نماز میں جان پیدا ہوگی اللہ کا تعلق بڑھے گا. نماز اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے، اللہ سے خصوصی ملاقات ہے. کسی کو کلیکٹر بلاتا ہے بھائی آپ کو ہمارے پاس خصوصی چیمبر میں آپ کو ہم وقت دیتے ہیں 10 منٹ کا، آدمی پھولے نہیں سماتا، کپڑے وپڑے پہن کر، بوٹ ووٹ پہن کر، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے 2-5 آدمیوں کو ساتھ لے کے پہنچ جاتا ہے، کلیکٹر صاحب بولا. اور اللہ اپنے دربار میں 5 مرتبہ بندے کو حاضری کا موقع دے رہا ہے، تو آدمی آیا ہی ہے تو پچھتاتے آیا ہے کہ سلام پھیرے تو بھاگ جاوے یہاں سے. جمعہ جیسے دن میں، جمعہ کا دن جو بالکل فارغ لوگ کر لیتے ہیں آج جمعہ کا دن، تو اس میں آدمی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے. یعنی ہم دیکھیں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی حد تو دیکھیں. جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرتا ہے، اس اللہ کے ساتھ ہمارا برتاؤ تو دیکھیں. جس اللہ سے ہم مدد کے امیدوار ہیں کہ اللہ ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما، اور جن ظالموں کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، تو اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تو دیکھیں کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا. اس لیے ذرا اپنی زندگی پر سوچیں کہ ہمیں کہاں جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے نظام کو ٹھیک کریں. دنیا کے اس فرصت کو اور اس مبارک ایام کو، مبارک دنوں کو، ہر دن ہمارا تو مبارک، ہمارا تو لمحہ لمحہ مبارک ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے تو ہمارا ہر لمحہ، چاہے وہ پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، محرم ہو، سفر ہو، سارے دن مبارک. اور اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزر رہا ہے تو لیلۃ القبر بھی ہمارے لیے وبال ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے. اس لیے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی خود ہی کوشش کریں، اور دھیرے 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 اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و اطاعت کا اور دین کے امور میں آگے بڑھانے کا اپنے آپ کو عادی بناوے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماؤ.
Thank you.